caindo e dele bebe. Olha lá.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم
میرے شیخ اور مرشد عارف بالله قطب العالم شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ ایک بزرگ تھے، رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے، ان کا جو خادم تھا، اس خادم نے یہ آواز سنی، اٹھے، استنجا کیا، وضو فرما رہے تھے تو خادم نے بھی آواز سنی، آسمان سے آواز آئی کہ نہ تمہارا اٹھنا قبول اور نہ وضو کرنا قبول اور نہ تہجد پڑھنا قبول، اور آواز اتنی بلند تھی کہ خادم نے بھی سنا. اس کے بعد وہ بزرگ نے وہ اپنا کام کرتے رہے. اگلی صبح دوبارہ اٹھے. اس سے پہلے ایک بات اور یاد آئی کہ میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ رومی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے ایک فریاد کرتے ہیں، اپنا درد دل پیش کرتے ہیں، اور وہ درد دل یہ ہے کہ یا اللہ، یہ جو سورج ہے، اس سورج سے جو دن کا آغاز تو کافر بھی کرتا ہے، اس کی روشنی میں کافر جو ہے وہ کام کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اور اپنے کاموں پر جاتا ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہے، اور ڈیوٹی پہ جا کر بیوٹی سے باتیں بھی کرتا ہے اور بیوٹی کی بھی ڈیوٹی دیتا ہے اور اس کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی دیتا ہے. اگر ماں بولے کہ بیٹا چل مجھے ہسپتال لے جا تو ہسپتال لے جانا مشکل، لیکن بیوٹی کی ڈیوٹی دینا آسان نفس کی وجہ سے. تو معرومی نے ایک فریاد کی کہ اللہ، یہ سورج، یہ تو کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مومن بھی فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ وہ نعمت ہے جو کافروں کے درمیان اور آپ کے مومن بندوں کے درمیان مشترک ہے، لہذا یہ ہماری خاص تو نہیں ہو سکتی. یہ وہ نعمت ہے جو آپ دوستوں کو بھی دے رہے ہیں، دشمنوں کو بھی دے رہے ہیں، تو پھر یہ ہماری تو نہیں ہوئی. تب ہماری نعمت کیا ہے؟ ہماری نعمت یہ ہے کہ وہ چیز ہو جس کا کافر تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ کافر تو کافر، گنہگار مسلمان بھی تصور نہیں کر سکتا. اور وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے شیخ کے ہاں ایک اللہ والے شاعر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس چیز کو کہ مزہ تو جب ہے کہ دل میں نور آ جائے، مزہ تو جب ہے کہ دل میں نور آ جائے، یہ چاند ستاروں کی روشنی کب تک چاند ستاروں سے اور سورج سے روشنی حاصل کرے گا؟ ارے خالق سورج کو دل میں کیوں نہیں بلا لیتا، اور خالق چاند کو اپنے دل میں کیوں نہیں بسا لیتا؟ کب تک ان چاند جیسی شکلوں کے پیچھے گھومتا رہے گا اور گھومتے گھومتے بڈھا ہو جائے گا اور قبر میں لٹک جائے گا اور قبر میں چلا جائے گا؟ خالق چاند کو اور خالق حسن کو کیوں نہیں حاصل کر لیتا؟ آم کب تک کھائے گا؟ ایک دن آئے گا کہ ڈاکٹر کہے گا کہ بس میٹھا بند، اب آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، اب آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیجئے، دیسی گھی بند، میٹھا بند، اب آپ کو شوگر امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب آپ کے اندر شوگر کی فیکٹری لگ گئی ہے. تو میرے پیارے دوستو, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے, اس مخلوق سے کب تک تم نفع اٹھاؤ گے؟ ایک دن نفع اٹھاتے اٹھاتے قبر میں چلے جاؤ گے. ارے خالق سورج کو اپنے دل میں کیوں نہیں بسا لیتے, اور خالق حسن کو اپنے دل میں کیوں نہیں بلا لیتے؟ اور کیسے بلائے؟ جس کو ہو بلانا دل میں انہیں, جس کو ہو بلانا دل میں انہیں وہ شیخ کی محفل میں آئے, جس کو ہو بلانا دل میں انہیں وہ شیخ کی محفل میں آئے. یہ انجمن دل ہے کامل, دل اس میں سجائے جاتے ہیں, اللہ تعالی کی محبت کے قابل بنائے جاتے ہیں. تو محرومی کی فریاد کیسی ہے کہ سورج مبارک ہے, سورج ہونا مبارک ہے, لیکن مزہ جب ہے کہ خالق کا سورج دل میں آ جائے. حسین بیوی سے شادی کرنا مبارک ہے, لیکن مزہ جو سب ہے کہ خالق حسن دل میں آ جائے. کیونکہ حسین بیوی تو بڈھی ہوگی, اس لیے میرے مرشد سے شکایت کی بعض عورتوں نے کہ آپ جو حسینوں کی برائی کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے کیچڑ بہنے لگے گا, ان کی شربتی آنکھوں سے دھواں اٹھنے لگے گا, اور ان کے ٹماٹر جیسے گالوں پر جھریاں پڑ جائیں گی, اور ان کی آنکھوں پر پونے 12 نمبر کا چشمہ لگ جائے گا, اور ان کی موتی کی لڑی جیسے جان حسینہ اس کو نکال کر اس پر ٹوتھ برش کر رہی ہوگی, اور اس کے کالے بال سفید ہو جائیں گے, اور اس کی گردن میں راشا ہلنے لگے گی, اختیار ختم, ہاتھوں پر جھریاں, ہاتھ بھی ہلنے لگیں گے, اور اس کی کمر جو ہے وہ جھک جائے گی. تو حضرت سے کہا کہ آپ جو حسینوں کی جو نقشہ پیش کرتے ہیں ان کا جغرافیہ, تو اس جغرافیہ سے ایسا نہ ہو کہ ہمارا شوہر ہم سے بھی نفرت کرنے لگے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ تم اپنی عقل میں نور حاصل کرو. یہ میں سڑکوں والیوں سے سکھاتا ہوں کہ یہ جو سڑکوں والیوں کو دیکھ کر تم پاگل بن رہے ہو, یہ ان کے لیے ہے. ارے جب یہ سڑکوں والیوں سے نظر بچائیں گے تو لے دے کے ان کی نظر میں تو ہی تو رہ جائے گی. پھر تو کیسی لگے گی؟ پھر شوہر کی نظر میں تو مس ڈیوٹی لگے گی, پھر وہ تیری ڈیوٹی صحیح ادا کرے گا. جو ابھی شکایت کرتی ہے کہ میں اس کو بولتی ہوں مجھے مرنڈا پلاؤ, یہ مجھے مرنڈا نہیں پلاتا, نہ مجھے انڈا کھلاتا ہے, صرف ڈنڈا لگاتا ہے, تو جب وہ تجھ سے پیار کرے گا, جب تجھ سے پیار کرے گا تو تجھے مرنڈا بھی پلائے گا, انڈا بھی کھلائے گا, اور آئس کریم بھی کھلائے گا, اور کلپٹن بھی گھمانے لے جائے گا. ایسے وقت میں لے جائے گا جب وہاں پر کوئی خرافات نہ ہو, صبح صبح لے جائے. اور میرے مرشد نے فرمایا جب اپنی بیوی کو لے جاؤ بچوں کو تو کلپٹن میں لے کر جا کر اس پر وہاں اونٹ پر سواری کرو, اونٹ وہاں پر سجے سجائے ہوتے ہیں, سجے ہوئے اونٹ پر بیٹھو, خود بھی بیٹھو خاندان کو بھی بٹھاؤ, اور نیت یہ کر لو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سواری فرمائی تھی, تو تفریح کی تفریح, سنت کی سنت. کیوں جناب؟ سنت بھی مل گئی تفریح بھی مل گئی. لیکن فرمائے سجا ہوا اونٹ لینا رومانٹک والا, تاکہ بیوی کو شکایت نہ ہو کہ ملا میں رومانٹک کا مزہ نہیں دیتا. تو سجے ہوئے اونٹ پر بٹھاؤ. لیکن یہ جو سڑکوں والی سے نظر بچائی جا رہا کہا جا رہا ہے, یہ نفرت ان سے دلائی جا رہی ہے. ارے ان کی نظر میں تیرا پیار سکھایا جا رہا ہے. جب وہ سڑکوں والی کو نہیں دیکھے گا تو بھوک نہیں لگے گی کیا؟ جب ایک آدمی کسی دوست کے آ گیا, اس نے کہا یہ سموسہ کھاؤ, کہا نہیں گھر میں جاؤں گا گھر کا کھانا کھاؤں گا. اب وہ کہیں باہر کھانا نہیں کھاتا, جب گھر میں آئے گا تو بیوی سے پوچھے گا کیا پکا ہے, وہ کہے گی دال چاول ہے, کہے گا جلدی لے آ بس بھوک شدید ہے. تو پھر دال چاول اس کو کیسا لگے گا؟ ایسا جیسے بریانی کھا رہا ہے, کیونکہ بھوک لگی ہوگی. اور اگر باہر جو ہے کچھ چپس کھا لیے, آلو والے فرینچ فرائز کھا لیے, اور समोसा पापड़ कुछ खा लिया, अब घर में उसके सामने बीवी रखेगी बिरयानी, अब उसको भूख ही नहीं है तो बिरयानी का एक नवाला खाएगा, कहेगा मजा नहीं आ रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा कि जालिम मुंह मार के आया है। लिहाजा जो शख्स बदनजरी करेगा उसको अपनी हसीन बीवी भी हसीन नहीं लगेगी, क्योंकि शैतान जो है फोकस मारता है, हिप्नोटाइज करता है। शैतान फोकस मारता है, जो बाहर की चाराना हुसन है कम हुसन को वो लाइट मारकर ज्यादा दिखाता है, और अपनी बीवी का ज्यादा हुसन को वो मामूली दिखाता है, वो आंखों पर जादू करता है, वो जालिम जादू करता है, नफ्स को आगे बढ़ाता है कि देख कैसा है, ये है असल ग्लैमर लाइफ है ये। इस पर मेरे शेख ने एक वाक्य सुनाया, फरमाया कि एक शहजादा था बादशाह का लड़का, तो बादशाह जो है वो चाहता था कि उसे वो दादा बन जाए, क्योंकि बाजे लोग दादा इसलिए बनना चाहते हैं ताकि दादागिरी करें, दादागिरी करना चाहते हैं, वो मुंतजिर है कि हम जल्दी से दादा बने ताकि दादागिरी करें। तो वो बादशाह ने बेटे की शादी कर दी, तीन चार बरस गुजर गए, औलाद ही नहीं हुई। अब बादशाह ने हकीमों से रابطہ किया, तो हकीमों ने कि भाई इसको कुछ करो, हकीमों ने बताया, चेक किया, उन्होंने कहा ये तो फिट है। अब बादशाह ने कहा शायद नजर लग गई हो, चलो किसी से झाड़ फूंक करवाओ। नजर उतरवाई फिर भी औलाद नहीं हुई। एक अल्लाह वाले थे, उनसे भी दरखास्त की कि जरा मेरे बेटे को चेक करें, इसका चेकअप करें और इसको चेक डाउन भी करें, सिर्फ अपना चेक कीजिएगा क्योंकि मुझे दादा बनना है, इसलिए चेक डाउन भी कीजिएगा। और मैं शादी हो गई, और उसकी जो शहजादी थी वो बहुत खूबसूरत थी, बादशाह ने शादी की। तो अब उसने, उस अल्लाह वाले ने जब उसको चेक किया, पता चलाया, तो उसने कहा कि ये तो कभी भी अब्बा नहीं बन सकता। बादशाह ने पूछा वो कैसे, कहा वो इसलिए कि ये शख्स आज तक अपनी बीवी के पास तो गया ही नहीं। पूछा क्यों, कहा वजह ये है कि ये शख्स किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, ये अपनी बीवी के पास नहीं जाता बल्कि कहीं और जाता है। पता ये लगाया, जब पता लगाया तो पता चला वो एक 80 बरस की बुढ़िया जिसके पौने 12 नंबर का चश्मा लगा हुआ और जिसके खाल झुर्रियां पड़ी हुई, मुंह में दांत नहीं लेकिन पेट में आंख है, जिसके होंठ काले हो गए, कमर झुक गई है लेकिन ये उस पर आशिक है। क्यों, जादू कर दिया है, जादू। उस जादू की वजह से उसको अपनी हसीन बीवी अच्छी नहीं लगती, जवान, और ये बुढ़िया काली कलूटी वो उसको अच्छी लग रही है। तो बादशाह ने रोने लगा, उसने कहा कि भाई मेहरबानी करो कि तुम इसका इलाज करो। उसने कहा हुजूर इलाज हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कहा कैसे पता चलेगा, इलाज के बाद पता कैसे चलेगा कि इलाज कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। कहा इलाज के बाद ऐसे पता चलेगा कि इसको अपनी बीवी अच्छी लगेगी और वो बुढ़िया से नफरत हो जाएगी, ये उसका टेस्टर है, लेबोरेटरी टेस्ट में आ जाएगा ये। अब उसके बाद उन अल्लाह वाले ने कुछ दम किया, पानी पीने को दिया, कुछ ताबीज दिया, तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि उसके बाद वो बुढ़िया के पास गया। जब बुढ़िया के पास गया तो 80 बरस की जो बुढ़िया, उसने 12 नंबर का चश्मा और मुंह बिल्कुल टेढ़ा और चेहरे पर झुर्रियां अंदर और गाल भी दो दो इंच अंदर चले गए, गर्दन में भी राशा, हाथों में भी राशा और कमर झुक गई। अब जो उसने उसको देखा, कहा ये اس کے اوپر میں عاشق ہوں، وہ اس کو دیکھتے اس کو الٹی آ گئی، پاگل بن گیا، پاگل ہو گیا کہ میں اس کے چکر میں گھوم رہا ہوں. پھر اس کے بعد وہ محل میں آیا، اپنے کمرے میں گیا تو اپنی شہزادی کو دیکھا تو رونے لگا اس کو دیکھ کر. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ کہ اتنی نعمت میرے پاس موجود ہے، اپنی حسین بیوی، خوبصورت بیوی موجود ہے، اس کو چھوڑ کر میں کس گلنے سڑنے والی لاش پر مر رہا تھا. تو معرومی نے یہ قصہ فرما کر فرمایا کہ اسی طرح سے یہ جو ہم دنیا کی ظاہری چکا چوند پر مرتے ہیں نا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ گلیمر لائف. اور کسی کی موٹر، مکان، روپیہ پیسہ، ظاہری حسن، اس کو دیکھ کر ہم پاگل ہو جاتے ہیں اور اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ نہ رہیں گی. مرنے کے بعد یہ سب ہمارے ساتھ نہ رہے گا اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا یہ حال ہوگا کہ ہم قبر میں ہوں گے، بڈھے ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی چیز ہمارے کام نہ آئے گی. لہذا فرمائے کہ جس طرح سے شیطان نے اس شہزادے پر جادو کیا ہوا تھا اور وہ بڑھیا اس کو جوان لگ رہی تھی اور اپنی جوان بیوی اس کو بدصورت لگ رہی تھی، اسی طرح سے یہ دنیا کا بھی ایک جادو ہے. یہ دنیا کا جادو کیا ہے؟ کہ دنیا کے جادو ہے کہ رنگینی کو دیکھ کر مست ہوتا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزائے جو با اندازے بہار آئی ہے. یہ دنیا کے جو سارے تماشے ہیں، ایک دن میرے پیارے دوستو یہ سارے تماشے ہم سے چھوٹنے والے ہیں، سب ختم ہو جائے گا. یہ جو ہم جس جوانی پر ناز کر رہے ہیں کہ کیسی جوانی طاقت ہے، منہ زور جوانی، وہ خمار آلود، وہ مستیاں، ایک دن بڑھاپا آ جائے گا. پھر وہ بڈھا ایک جا رہا تھا، ایک بڈھا جا رہا تھا کمر جھکی ہوئی، ٹھوکر کھا کے گر پڑا. تو پھر اس نے کہا اٹھا، ہائے جوانی. پھر اس کے بعد ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے؟ یہ مولانا احمد صاحب ادھر آ، جگہ بناؤ بھائی، مولوی صاحب کے لیے جگہ بناؤ. آپ کے ساتھ وہ کہاں ہیں؟ کس کے ساتھ آئے ہو؟ اچھا وہ پارٹنر بھی ہے ادھر. قائد صاحب اچھے ہو، آ جاؤ. اسی طرح سے میرے دوستو، دنیا کا نشہ، دنیا کے نشہ اترنے کا پتہ کیسے چلے گا کہ دنیا کی حقیقت کھل جائے گی. اس لیے ایک بزرگ فرماتے کہ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی کہ واہ، یہاں کی موبائل، ایئر کنڈیشن، موبل آئل، قالین، مکان، لینڈ کروزر اور یہاں کا ڈالر اور ڈارلنگ، کیا کیا مزے تھے. لیکن قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی کہ یہ دنیا کیسی عارضی چیز ہے کہ انسان اتنی محنت سے جو کماتا ہے، اپنا خون پسینہ لگاتا ہے اور اس کو کمانے کی خاطر سے، وہ مکان بنانے کی خاطر سے جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالی کی محبت نہیں سیکھتا کہ سب پیسہ کماؤ، پیسہ جمع کرو. لیکن جب قبر میں جا کر لیٹا ہے تو پتا چلا کہ اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں جا رہی ہے. جن بیوی بچوں کی خاطر سب کچھ کیا، پتا چلا وہ بیوی بچے بھی کام نہیں آ رہے ہیں. یہ ہے میرے دوستو، جس دنیا کو کما راضی کرنے کے لیے خلاف شریعت، خلاف اصول کام کیے، پتا چلا ان میں سے کوئی چیز کام نہ آئی، اب وہ بعد میں پچھتا رہا ہے. تو بعد میں پچھتانے سے کیا ہے، کسی اللہ والے سے تعلق کرے، اس دنیا کا جادو اتارے. اس دنیا کا جادو اتارے وہ کیسے؟ کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے. جب اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق دل میں پیدا ہو جائے گا، پھر میرے دوستو دنیا کا جادو اتر جائے گا. اور دنیا کا جادو اترنے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کو آخرت کی فکر اور آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا، حوروں کا شوق پیدا ہو جائے گا اب اس کو. تو یہ علامت ہے دنیا کا جادو اترنے کی، علامت کیا ہے؟ کہ دنیا کے کام کرے گا، دنیا کے کام کرے گا لیکن آخرت کی خاطر سے. اور میرے شیخ نے فرمائے اس اللہ والے کا یہ عالم ہوگا، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، اور یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، ورنہ چند روپوں کی خاطر ایمان بیچ دے گا اپنا. تو میرے مرشد نے سنایا کہ ہمارا محرومی کی کہ اللہ اپنے سورج، اپنے قرب کا سورج ہمارے دلوں کو عطا فرمائیے، یہ ہماری حقیقت ہے، ورنہ یہ دنیا عارضی، سورج کو کب تک روشنی کا مزہ لیتے رہیں گے، چاند ستاروں سے کب تک رہنمائی لیں گے، خالق چاند خالق سورج کو کیوں نہ حاصل کر لیں، کب تک کباب سے مزہ لیں گے خالق کباب کو کیوں نہ حاصل کر لیں، کب تک شباب اپنے شباب کو چاہیں غیر فانی ہو جائیں تو خالق شباب کو حاصل کر لیں اور اپنے شباب اور جوانی کو اللہ پر فدا کر دیں. تو میں وہ قصہ سنا رہا تھا کہ ان بزرگ کو آواز آئی کہ نہ تمہارا وضو قبول، نہ اٹھنا قبول، نہ تہجد قبول، کچھ قبول نہیں. دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو فرما رہے ہیں، آسمان سے آواز آئی، خادم نے سنی، خادم نے ان کو دیکھا، انہوں نے ایسا جیسے سنا ہی نہیں، اپنے کام میں لگے. اس طرح سے تیسرا دن بھی یہی ہوا، سب اب خادم سے رہا نہیں گیا، ابھی کچا تھا نا. جیسے ایک بزرگ نے اپنی گدڑی اپنے خادم کو دی کہ اس میں سے ذرا جو نکالو، دیکھو کوئی جو تو نہیں ہے. اب اس نے جو تلاش کرنا شروع کی، اچانک بادشاہ آ گیا. اب وہ بزرگ اپنی گدڑی دے کر حجرا بند کر کے اللہ اللہ ذکر کر رہے تھے، کیونکہ معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کے ذکر میں، اللہ کے نام میں مزہ ایسا ہے، ایسی مٹھاس ہے کہ نام اوچو بر زبانم می روت، نام اوچو بر زبانم می روت. جب اس اللہ کا نام میری زبان پر جاری ہو جاتا ہے، جاری ہوتا ہے تو کیا علم ہوتا ہے، ہر بنے منہ از اصل جوئے شبد، تو میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خالق شہد ہے نا، خالق مدھو ہے، مدھو. اس لیے کہ عاشق لوگ کہتے ہیں مد بھری آنکھیں، جن آنکھوں سے شہد اور شربت روح افزا ٹپک رہا ہے. لیکن ذرا ان کا بڑھاپا بھی تو دیکھو بھائی، صرف جوانی کیوں دیکھتے ہو، انجام بھی تو دیکھو. اب کوئی کہے انجام انجام کیوں دیکھے، تو بھائی صاحب جب آدمی ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہے تو کتنے برس میں بنتا ہے؟ پہلے 12 سال اسکول اور کالج ملا کر 12 سال انٹرمیڈیٹ کرتا ہے، پھر 5 سال کالج میں پڑھتا ہے، ہاؤس جاب کرتا ہے، ہاؤس جاب کرنے تک ہاؤس وائف سے محروم رہتا ہے، اتنے زمانے تک وہ برداشت کرتا ہے. کیوں؟ انجام پر نظر رکھتا ہے نا. اب کوئی کہے کہ اتنے ڈاکٹر بننے میں تکلیف ہے، چھوڑو میاں چلو میکینک بن جاؤ، چھوٹو بن جاؤ، جلدی میکینک بن کے روٹی کمانے لگو گے، ہاؤس وائف جلدی آ جائے گی. تو وہاں کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی، تھوڑا دیر لگے گی، ہاؤس وائف آنے میں دیر لگے گی، ہاؤس جاب کروں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا، روپیہ پیسہ آئے گا، کوئی بات نہیں. وہاں تو انجام نظر آتا ہے، انجام کو دیکھتا ہے. پھر معلوم بھی ہے کہ صرف ڈاکٹر بننا کافی نہیں ہے، صرف MBBS کی ڈگری کافی نہیں ہے. جب تک FCPS FRCS نہ کرے، لندن جا کر، کینیڈا امریکہ جا کر، اور مزید اس میں 30 سال 32 35 سال لگ جائیں گے. پھر اس کے بعد جب شادی کرے گا تو شادی کی رات اپنے کیپ اتار کر رکھے گا، تو اگر بیوی سے پوچھے گا، جو شادی کی پہلی رات ہے، بیوی سے پوچھ رہا ہے ذرا میں تھک گیا ہوں، اجازت ہو تو اپنی وگ اتار لوں. کہ اچھا چلو اتار لو. کہا اگر اجازت ہو تو میری آنکھوں نظر نہیں آتا تو لینسز اتار لوں. کہا اتار لو. کہا کہ اور ذرا تکلیف ہو گئی، ذرا منہ دکھ رہا ہے، اپنے دانت اتار لوں. کہا اتار لو. تو پتا چلے گا کہ جو دلہا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آیا تھا، اندر سے تو بڈھا نکلا. پھر بیوی اتنا پوچھے گی کہ بچے پیدا کرنا تم ہی کام کرو گے یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا انتظام کریں؟ بڈھا اتنا کہ قابل ہی ختم اب سب، لیکن انجام پر نظر رکھتا ہے. کوئی بات نہیں جی، FCPS بن جائیں گے، ذرا ہو گئے. انجام کو دیکھ کر انسان محنت کرتا ہے. تو یہ کیا بات ہے بھائی، دنیا کے معاملے میں تو بڑی محنتیں جاری ہیں، انجام پر نظر رکھتا ہے. لہذا اسی طریقے سے ذرا حسینوں کے انجام پر بھی نظر رکھیں کہ ان حسینوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. عقل مند ہے وہ شخص جو ان کی حقیقت کو پر نظر رکھتا ہے, ان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا. ان کا ظاہر کا ایسا عالم ہے جیسے سورج کی روشنی میں سڑک چمکتی ہے, مٹی ریت چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے پانی ہے. مسافر دوڑتا ہے کہ واہ واہ پانی مل گیا, لیکن جب قریب جاتا ہے تو پتا چلتا ہے وہاں تو ریت ہے, سورج کی روشنی سے وہ چمک رہا تھا, وہ پانی نہیں ہے. ایسے ہی حسینوں کا عالم ہے کہ دور سے تو بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن جب قریب جاتا ہے تو پتا چلا کہ یہ پسینے کی بو, یہ پیشاب پخانے کی گندی نالیاں, گٹر لائن, یہ تو ساری غلاظتیں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور کبارے صحابہ میں سے ہیں, بڑے صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں, فقی صحابہ, عالم صحابہ, صحابہ اور بھی ہیں, لیکن فقی صحابہ کم ہیں, علماء صحابہ کم ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری کسی عورت پر نظر پڑے تو فوراً اس کی گندگی اور آلائشوں کو سوچو. کسی نامحرم پر اگر نظر پڑے تو سوچو یہی وہ عورت ہے جس کے پیٹ میں پیشاب پخانا اور گندی ہوا بھری ہوئی ہے, اور تین ملک ہیں اس کے پاس. نمبر ایک ہگستان, نمبر دو موتستان, نمبر تین پاکستان. یعنی یہ ہگتی ہے, یہ موتی ہے اور یہ پاتی ہے. ہگنی, موتنی, پدنی. میرے شیخ فرماتے ہیں تم ان حسینوں کے چکر میں جاؤ گے تو ایک حسین کی وجہ سے تین ملکوں کا ویزا تمہیں ملے گا. وہ جیسے یورپ کا ویزا ملتا ہے نا, کیا شینجن ویزا, شنگن ویزا, ایک ملک کا لو ہر جگہ گھس جاؤ, ہر ملک میں گھس جاؤ, ایک ملک کا ویزا لیا سب جہاں چاہو گھس جاؤ. بس اسی طرح حسینوں کا ہے, جو جس کا حسینوں سے پالا پڑے گا, جس کا حسینوں سے پالا پڑے گا اس کو ہگستان, موتستان اور پاکستان ضرور جانا پڑے گا. اور اے 14 اگست منانے والوں, پاکستان کا جھنڈا منانے والوں اور 14 اگست کا جھنڈا لگانے والوں, یہ کیا بات ہے پاکستان جاتے ہو, پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ نعرہ لگاتے ہو جیے پاکستان, نعرہ پاکستان, اور گھستے ہو پاکستان میں. پاک جگہ رہو بھائی, یہ حسین ناپاک ہیں, اپنے عاشقوں کو ناپاک کر دیتے ہیں. ان کو دیکھنے والے کو کچھ نہیں ملتا, پاگل لعنت خریدتا ہے لعنت. یہ جو سمجھتا ہے نا میں نے دیکھا ہی تو ہے, تو یہ دیکھتا بھی ہے اسٹائل سے, اگر چشمہ لگا ہوا ہو تو ایسے کر کے دیکھے گا. جیسے ایک ڈاکٹر تھا, اس کے پاس ایک حسین لڑکی آئی, اب ڈاکٹر صاحب نے چشمہ تھا ایسے کیا, چیک اپ کیا, تو اس کے بعد انہوں نے اب نسخہ لکھ رہے ہیں. تو اس لڑکی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فارمیسی نہیں پڑھی, جو میرے چہرے پہ کیا دوائی کا نام لکھا ہوا ہے, دوائی کا نام آپ میرے چہرے پر دیکھ کر لکھ رہے ہیں. میرے مرشد بمبئی میں گئے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس, وہ حضرت کے پاس آتا تھا تو حضرت کے دانت کا کوئی مسئلہ تھا, تو اب وہاں حضرت نے منظر دیکھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب اس عورت کا گال پکڑ کر اس کا دانت نکال رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ارے میاں, جب نمبر آئے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم, ایسے گال پکڑتے ہیں, اور جوان پیشنٹ کا گال تو زیادہ کو زور سے پکڑتا ہے نفس کی شرارت کی وجہ سے. ہم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو بھائی, تم عجیب آدمی ہو, تم تقویٰ سیکھنا چاہ رہے ہو اور ان حسینوں کے ایسے گال پکڑو گے؟ جبکہ ڈاکٹر جمعہ اپنے دفتر میں ساری نرسوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں وہ شعر سنیے. ڈاکٹر جمعہ نے سب نرسوں سے کہا, اپنے آفس میں ساری نرسوں سے کہہ رہے تھے ڈاکٹر جمعہ, اپنے آفس میں ساری نرسوں سے کہہ رہے تھے ڈاکٹر جمعہ, گر تم کرو گی گالوں کو قریب پھر نہ کہنا لے لیا چما. اب اگر تم ایسا کام کرو گے ظالم تو پھر کیسے وہ رہے گا؟ تقوی کہاں سے ملے گا؟ تمہارا تو پاجامہ کبھی بھی پاک نہیں رہ سکتا. اس نے کہا کہ حضرت واقعی بات تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، میرا پاجامہ تو ناپاک رہتا ہے. فرمایا جب تم گالوں کو اس طرح بھکوسو گے، اس طرح دبوچو گے اور ان کو صبح دبوچستان لے جاؤ گے، یہ عاشقوں کا ایک صوبہ ہے بلوچستان کے وزن پر، اس صوبے کا جو گورنر ہوتا ہے وہ ہر عاشق ہوتا ہے، ہر عاشق کا صوبہ الگ ہوتا ہے، صوبہ دبوچستان. وہ چاہتا ہے کہ میں معشوقہ کو لے کر وہاں بھاگ جاؤں صوبہ دبوچستان میں، وہ وہاں کا گورنر ہے اور چاہتا ہے کہ میں اپنے صوبے میں سب معشوقاؤں کو لے کر آ جاؤں اور دبوچ لوں. فرمائے کہ حضرت نے یہ تم کیا کر رہے ہو بھائی، اس طرح تو تم کبھی بھی اللہ والے نہیں بن سکتے، ناپاک رہو گے. اس نے پھر پوچھا، اب چونکہ شوق تھا کہ میں اللہ والا بن جاؤں، جب اللہ والا بننے کا شوق ہوتا ہے تو اپنے حال کو ظاہر کرتا ہے، اور جو شخص اللہ والا نہیں بننا چاہتا وہ اپنے مرض کو چھپاتا ہے، ساری زندگی محروم رہے گا. ایک آدمی کو مرض ہے، وہ ڈاکٹر کو نہیں بتا رہا، ڈاکٹر سے دوستی ہے، اس کو پیچش لگی ہوئی ہے، پیچش میں خون آ رہا ہے، موشن میں خون آ رہا ہے، ڈاکٹر سے دوستی ہے، ڈاکٹر کو بتاتا نہیں ہے کیا ہوگا، اور ڈاکٹر اس کو کباب بھی کھلا رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے، کبھی مرض اچھا ہوگا اس کا؟ مرے گا. وہ تو جس دن دسترخوان پر اس کا پخانا نکلے گا تب ڈاکٹر کو پتا چلے گا، ہو یہ ظالم تو پیچش کے مرض میں مبتلا تھا. تو اسی طرح سے میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ تم اللہ والوں کے پاس جاؤ، بیان بھی سنو اور کہو کہ مجھے مرید بھی بننا ہے، اصلاح بھی کروانی ہے، لیکن مرض کو چھپاؤ تو کیسے مرض اچھا ہوگا؟ دل کے اندر جو گندگیاں غلاظت لیے بیٹھے ہو اور اعتراض کے مادے دل میں لے کر جاؤ، اپنے دل میں اعتراض لے کر جاؤ کہ یہ فلاں بات ایسے کیوں کہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا اس ڈاکٹر سے، ساری زندگی پاس قریب بیٹھ کر محروم رہے گا. یہ جس کو میرے مرشد نے فرمایا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، اور عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. یہ شخص کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا جو اعتراض لے کر جائے، جس کے دل میں اعتراضات ہو کہ فلاں ایسا، یہ ایسے کیوں، یہ ایسے کیوں. ان گندگیوں کی وجہ سے یہ شخص ساری زندگی اللہ تعالی کے قرب خاص سے محروم رہے گا، اور جو اپنے مرض کو چھپائے گا کیسے اچھا ہوگا؟ اور جو مرض کو بتا دے گا، ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا، کچھ ٹیسٹ کرائے گا، اس کے بعد کچھ علاج بتائے گا، وہ مریض علاج پر عمل کرے گا، پھر ڈاکٹر کو اپوائنٹمنٹ لے کر دوبارہ اطلاع کرے گا، نتیجہ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے گا، کہے گا ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے، اس کو خود پتا چلے گا کہ مجھے ترقی ہو رہی ہے، کہاں تو میں کسی حسین کو نہیں چھوڑتا تھا، سب سے بدنظری کرتا تھا، اور اب یہ ہوا کہ اب پہلے 100 نظر ڈالتا تھا تو 50 نظر ڈالنے لگا ہوں. تو 50 نظر نہ ڈالنا ترقی نہیں ہے بھائی. اگر کسی آدمی کو 15 موشن آتے ہوں اور ڈاکٹر کے علاج سے 15 موشن 7 موشن میں تبدیل ہو جائیں تو کیا یہ صحت کی طرف نہیں جا رہا؟ پھر 7 موشن 4 کو جائیں گے، 4 ایک کو جائے گا، اور ایک تو آنا ضروری ہے. تو مطلب کیا کہ وہ بدنظری کرتے کرتے بدنظری تو چھوڑ دے گا، لیکن تقاضے موجود رہیں گے، اور تقاضے اس لیے رہیں گے کہ یہی تقاضے پر عمل نہ کر کے یہ شخص اللہ والا بنے گا. اس کے دل میں ہر وقت جولانیاں ہوگی، مستیاں ہوگی کہ اس حسین کو دیکھ لوں، وہ کو دیکھ لوں، یہ گناہ کروں، یہ کروں، اس کو دبا لوں، اس کو دبوچ لوں، اور اس کو کے ساتھ یوں تو کروں. تقاضے ہوں گے، لیکن اللہ تعالی کے خوف سے ان تقاضوں کو دبا دے گا، عمل نہیں کرے گا. بس اسی سے اس کی چنگاری پیدا ہوگی اور جھٹکا لگے گا دل پر، بس اسی جھٹکے سے پانی میں جھٹکا لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے. جب دل پر جھٹکا آتا ہے میرے دوستو، اس سے اللہ تعالیٰ کی قرب کی تجلی پیدا ہوتی ہے. پر جب جھٹکا آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی قرب کی تجلی پیدا ہوتی ہے. اور سوچو، ایک شخص نے کہا میرے شیخ سے، آ اسے کہا حضرت چلے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک دن نظر بچاؤ، دو دن نظر بچاؤ، ایک سال نظر بچاؤ، دو سال، ساری زندگی. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ ذرا سوچو سوئی، ایک شخص ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک سال نہیں، دو سال نہیں، دس سال نہیں، یہ عزم کیے ہوئے ہیں اگر مجھے ایک کروڑ سال زندگی ملے گی تو میں ایک کروڑ سال اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس شخص کے جذبات کا کیا عالم ہوگا. اور یہ سات سال، سو سال، جتنی زندگی ملی ہے، ہر اس میں نظر بچانے کی تکلیف اٹھا رہا ہے اور اپنی حرام تمناؤں کا خون پی رہا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا. سنیے، ہائے، پھر میرے شیخ نے یہ شعر فرمایا اسی وقت، ہائے جس دل نے پیا، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. سوچو، جو حرام تمناؤں کا اتنا خون پی رہا ہے کہ ایک دن، دو دن نہیں، برسوں برسوں، تو اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا، اس کے دل میں انوارات کا کیا عالم ہوگا. پھر اس کی صحبت میں بیٹھ کر اگر دل میں اللہ تعالی کی محبت کی تجلیات نہ حاصل ہوں اور دل پر زلزلہ طاری نہ ہو اور اس کی تقریر سے دل نہ ہل جائے، تو کون سا تعجب کی بات ہے بھائی. جس شخص نے اپنے دل پر اللہ تعالی کی محبت میں زلزلے اٹھائے ہوں، جھٹکے کھائے ہوں، تمناؤں کا خون کیا ہو، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات متواترہ، مسلسلہ، وافرہ اور بازگاہ نہ ملیں گی. یعنی تواتر کے ساتھ کنٹینیو، مسلسل اور وافر بہت زیادہ، اور بازگاہ شمس بازگاہ 12 بجے کے سورج کو کہتے ہیں. 12 بجے کا سورج جیسے روشن ہوتا ہے نا میرے دوستو، ایسے ہی اس کا دل بھی 12 بجے سے سورج سے زیادہ اس کا دل روشن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خالق سورج اس کے دل کو ملا ہوا ہے. پھر اس کی صحبت میں بیٹھ کر پتا چلے گا کہ یہ حسین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے. میرے دوستو، ان ناپاک، اس کو پھر اپنی عقل پر ماتم کرے گا کہ میں ناپاک لیلاؤں پر مر رہا ہوں. افسوس تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا حافظ بھی ہوں، افسوس تو یہ ہے کہ داڑھی بھی میرے چہرے کے اوپر ہے، افسوس تو یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، افسوس یہ ہے کہ میں قرآن مجید بھی پڑھاتا ہوں، لیکن بدنظری کی لعنت نہیں چھوڑتا. لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں، عورتوں کو دیکھ رہا ہوں، بھابھی سے پردہ نہیں ہے، چچی ممانی سے پردہ نہیں ہے، سالی کے ساتھ ہنسی مزاق چل رہا ہے. اور اس کا کیا نام رکھا؟ دل لگی. اور دل لگی کرتے کرتے جب وہ دل کا روگ بن گیا، اب رو رہے ہیں، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالی کی لعنت خرید کر اللہ تعالی کی رحمتوں سے محروم ہے، پریشان، بے چین ہے، سب پریشان ہیں. اچھے بھلے لوگ، ایک صاحب تھے، جو شخص اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاتا، سنو کیا عالم ہوتا ہے. ایک صاحب اچھے بھلے دین کی محنت کرنے والے، اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے. سالی سمجھتے ہیں نا، آدھی گھر والی کا نام رکھا ہوا ہے، جو ہے نہیں آدھی گھر والی، یہ اصل میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں نے نام رکھا ہے سالی آدھی گھر والی. کیوں؟ کیونکہ بہن، بیوی بیمار ہوئی، اب ساس کو کہا بھیجو اپنی بیٹی کو، میری سالی کو. اب وہ گھر میں آ کر سب کام کر رہی ہے، روٹی بھی پکا رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، اور اس کا بہن اسے چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا ہے، اس لیے اس کا نام، کیونکہ نام تو اس کے ہے نہیں، نام ہے نہیں، کام ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا سالی آدھی گھر والی. بتاؤ مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، وہ آدھی گھر والی نہیں ہے بھائی، اس سے پردہ ہے. وہ صاحب سالی سے پردہ نہیں کرتے، داڑھی، مونچھیں صاف، ایک مٹھی داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، ساری سے پردہ نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اچھا، وہ اتنے نیک آدمی، محلے بھر میں مشہور، کہ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے، پہلے کوئی جیسے انسان آج بھی یہی کرتا ہے، آج بھی ہوتا ہے کسی کو نیک سمجھتا ہے کہ صاحب یہ اللہ والے نیک ہے، کہتا ہے صاحب یہ ذرا میرا پیسہ آپ امانت رکھ لیجیے، وہ بینک کے بجائے اب بھی اللہ والوں کے پاس نیک لوگوں کے پاس رکھواتا ہے. اب انہوں نے ان کے پاس لوگوں نے امانتیں رکھوائی، سالی کی محبت میں گرفتار، وہ اس کی محبت میں، اب دونوں شادی شدہ بچے والے، بیوی کو طلاق دی، داڑھی منڈائی، شلوار کرتا اتارا، جینس کی پینٹ ٹی شرٹ پہن کر امریکہ بھاگ گئے اسی کو لے کر. یہ ہے بے پردگی کا انجام، پردہ نہ کرنے کا انجام. ایسے ایسے واقعات کہ اس گھر میں پردہ نہیں. ایک صاحب میرے شیخ کیا روتے ہوئے آئے، ابھی بات ہے، تازہ بات، ایک نوجوان 27-28 سال عمر حضرت کے پاس آیا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا. حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کیا بتاؤں، میرے ساتھ میں میرے دل پر کیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. فرمایا بھائی بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ میری ماں بیمار ہے، بستر پر ہے وہ، میں شادی شدہ ہوں، میرے ساتھ ایک میرا بھائی چھوٹا رہتا ہے، وہ شادی شدہ نہیں ہے، مجھے ملازمت کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے. اب میری بیوی پردہ گھر میں نہیں، میری بیوی اور میرا بھائی دونوں میں عشق ہو گیا. اب میری بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دو، اور ایک ہی گھر میں دونوں منہ کالا کر رہے ہیں، اور میری بیوی مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. یہ کہہ کر پھر رونا شروع کر دیا اس سے. اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ اگر کوئی آ کر پوچھے کہ صاحب ہم میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب مولوی صاحب کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ بس کچھ ایسا کرو کہ طلاق نہ ہو، تین طلاق دے دی، اب مولوی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے کرو کہ طلاق نہ ہو. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو گولی مار دی، ایک نہیں دو نہیں تین فائر کیے اور وہ مر گئی، وہ بیوی مر گئی. اب وہ اپنی بیوی کی ڈیڈ باڈی لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل میں گیا، تو ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹروں نے کیا کہا، اس کو چیک اپ کیا اور کہا کہ یہ تو ڈیڈ ہے، یہ تو مردہ ہے، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیا. اب وہ لوگوں کہہ رہے دیکھو میری بیوی کو ڈاکٹروں نے مار دیا. تو بیوی کو ڈاکٹروں نے مارا یا اس نے مارا؟ ڈاکٹر نے تو صرف بتایا کہ یہ مر گئی ہے، مارا تو اس نے ہے. اب طلاق تو تھی خود نے، اور مولوی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا کرو کہ طلاق نہ ہو. ہم آپ کی مٹھی بھی گرم کر دیں گے. تو کوئی دنیا کا لالچی ہوگا تو مٹھی گرم کر لے گا اور کہہ دے گا ہاں ٹھیک ہے گنجائش ہے، ایسے ہی بولے گا نا، اور کیا بولے گا، گنجائش ہے کا بولے گا. اس کے بعد دونوں ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے، حرام کاری. تو میرے دوستو یہ جو بے پردگی ہے اس کی لعنتیں ایسی ہو گئی ہیں. اب عالم یہ کہ شوہر دفتر میں جا رہا ہے، وہاں ریسپشنسٹ سے ٹیلی فون آپریٹر سے بدماشیاں چل رہی ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں. جی میٹنگ کہاں ہو رہی ہے؟ وہ اپنی لیڈی سیکرٹری کو لے کر باربیکیو ٹونائٹ پر میٹنگ ہو رہی ہے، ہاکس بے گئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آفس میں بہت ضروری کام ہے، آج میں لیٹ نائٹ آؤں گا. تو اس کی گناہ کی نوسط کا اثر بیوی پر بھی پڑتا ہے. لہذا کیا ہونے لگا، شوہر کئی منہ مار رہا ہے، بیوی کئی منہ مار رہی ہے. یہ ہمارے شہر کراچی میں ہو رہا ہے سب تماشے، بدماشی ہو گئے. کیوں؟ ساری لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالی سے تعلق نہ ہونا، یہ سب اس لعنت کا نتیجہ ہے. اور جب بندے کا اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہے، کوئی آدمی کی چین نہیں ہے. شوہر الگ نیند کی گولی کھا رہا ہے، بیوی الگ نیند کی کھولی کھا رہی ہے، دونوں پاگل بنے ہوئے. اگر کوئی ذرا سا دیندار مشہور ہے تو وہ لڑکیوں کے چکر میں تو نہیں آتا، لڑکوں کے چکر میں آ جاتا ہے. کیوں؟ وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ احتیاط نہیں کرتا اور دعویٰ کرتا ہے جی ہم کیا ہے، ہم تو بڑے بہادر ہیں. جبکہ اللہ تعالی نے منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا لڑکوں کو دیکھنے کو، کہ ان لڑکوں کو مت دیکھو جن کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، لیکن احتیاطی نہیں ہے. ہم لوگ اپنے کو حنفی بولتے ہیں، حنفی، کہ ہم لوگ حنفی ہیں، یہی بولتے ہیں نا، ہے نا، سنا ہے نا آپ نے بھی، ہم کیا کہتے ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سوتےلے بیٹے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے درس میں پیچھے بٹھاتے تھے، ان کے حسن کی وجہ سے، غایت حسن کی وجہ سے. ہم اپنے کو حنفی کہتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہے میرے دوستو؟ برباد ہے، منہ کالا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے ہم لوگ محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص سے محروم ہیں. جہاں تقاضا ہوا فوراً عمل کر ڈالا، تقاضا ہوا اور اس پر عمل کر ڈالا، نتیجہ کیا ہے کہ گھبرا کر کہ جی اگر ہم تقاضے پر عمل نہ کریں گے، اگر ہم تقاضے پر عمل نہ کریں گے تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے محروم ہے. تو میں سنا رہا تھا کہ وہ واقعہ، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے نا، کہ وہ جو بزرگ تھے، ان بزرگ نے جب وہ آواز سنی تیسرے دن بھی، دیکھو ادھر جگہ بناؤ ذرا، یہ ہمارے، آپ تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائیں، آئیے جناب، آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے. تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک بزرگ، میرے شیخ اسلام آرومی نے کیا واقعہ ہے یہ مثنوی کا، ایک بزرگ تہجد کے لیے روزانہ اٹھتے تو آسمان سے آواز آتی کہ نہ تمہارا تہجد قبول، نہ اٹھنا قبول، نہ وضو قبول. انہوں نے، خادم نے بھی آواز سنی، ایک دن ایسا ہوا، دو دن ایسا ہوا، جب تیسرے دن بھی انہوں نے یہ آواز سنی، خادم نے بھی، اس نے کہا کہ حضور جب آپ کو یہ آواز آ رہی ہے کہ نہ اٹھنا قبول، نہ تہجد قبول، نہ وضو قبول، نہ ذکر و تلاوت کچھ قبول نہیں، تو پھر آپ کیوں محنت کرتے اتنی؟ تو میرے مرشد نے یہ واقعہ جب سنایا، حضرت نے فرمایا کہ یہ بات جب خادم کی سنی تو ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے اور رو کر فرمایا، بات یہ ہے کہ محبوبوں کا کام ہے اپنے عاشقوں کو چھیڑنا، محبوب کا کام ہے اپنے عاشق کو چھیڑنا. محبوب یہی کرتا ہے کہ اپنے عاشق کو چھیڑتا ہے، جیسے محبت میں کہتا ہے نا، چل ہٹ، تو میرا کوئی عاشق واشق نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، عاشق اور لپٹ جاتا ہے. تو فرمایا کیا، ان بزرگ نے فرمایا کہ محبوبوں کا کام ہے عاشقوں کو چھیڑنا. ارے میاں ان کو چھیڑنے دو، لیکن فرمایا بات یہ ہے کہ اگر چاہے وہ قبول نہ کریں، ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہمارا تلاوت اور ہماری دین کے کام، کوئی چیز کو قبول نہ کریں، مان لو، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ اگر وہ بھی قبول نہ کریں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ سوچو کہ ان کے در کے سوا ہمارے پاس اور در کون سا ہے، کون سا ٹھکانہ ہے جہاں ہم جائیں گے. تب ان بزرگ نے شیا شیر پڑا، محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے اس اپنے خادم سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں فرماتے تو ہم جائیں گے کہاں؟ کوئی اور در ہے؟ کوئی اور خدا ہے؟ ایک ہی تو خدا ہے، اسی کے پاس ہمیں جانا ہے. در فرمایا ان بزرگ نے، چاہے قبول کریں یا نہ کریں، یہ در ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا. ایک بزرگ فرماتے ہیں، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. ایک شخص نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ کو بتایا کہ اللہ کا نام لیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو، تو آپ کے ارشاد کی تعمیل میں میں اللہ اللہ کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم فائدہ کیا سمجھتے ہیں، ہوا میں اڑنے لگ جائیں اور اس دیوار کو دیکھیں اور یہ سونے کی بن جائے، اور پانی پر چلیں اور ڈوبے نہیں. تو میرے دوستو یہ کمال کی چیزیں نہیں ہیں، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، یہ کمالات نہیں ہیں. اگر کمالات ہوتے نا یہ، تو شریعت نماز روزہ سنتوں پر عمل کرنا اس کے بجائے سکھاتی کہ تم پریکٹس کرو کہ ہوا میں کیسے اڑنا ہے، تم پریکٹس کرو کہ زمین میں کیسے گھسنا ہے، اور تم مشق اور پریکٹس کرو کہ بھاری بھاری چیزیں کیسے اٹھانی ہیں۔ یہ کمالات نہیں ہے بھائی۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے، ایک آدمی باڈی بلڈنگ کرتا ہے، صبح صبح 4 بجے اٹھ رہا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہے، 100-100 کلو وزن اٹھا رہا ہے، 200-200 کلو وزن اٹھاتے ہیں لگے ہوئے ہیں، کیسے کرتے ہیں نا، پھر دیکھتے ہیں کانگڑی بھی ہوتا ہے نا، جو 2 دن باڈی بلڈنگ کلب میں جاتا ہے نا وہ بھی یوں چلتا ہے کہ جیسا سینہ کیا ہے کہ ناک سے خط کہتے ہو تو سینہ چلا رہا ہے، اس کانگڑی کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے کہ جو تُو نے اپنا سینہ اندر باہر کیا نا، وہاں سے کمر تیری کیسی نظر آ رہی ہے، اور پھر ٹانگیں یوں ٹیڑھی کر کے بھی چلتا ہے، اسے بیچارے کا سارا اسٹرکچر ہی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ دو دن باڈی بلڈنگ گئے تھے کلب گئے اور آدھی آستین کی ٹی شرٹ پہنی، اب چل رہے ہیں، تھوڑی دیر میں ہاتھ بھی لگا کر دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بیچارے کے بازو میں درد ہے۔ لیکن آپ ایک چیز کا تصور کریں میرے دوستوں، یہ سب وزن اٹھانا اپنی جگہ، 200 کلو وزن اٹھا رہا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں 4-4 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، ایسے ٹانگوں کی ایکسرسائز، سینے کی ایکسرسائز، شولڈر کی ایکسرسائز، اور ٹرائسپ ڈائسپس بنا رہے ہیں ساری، اور پورا ایسے رگے نظر آ رہی ہیں سب ہیں، 4 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 4-4 گھنٹے، دودھ بادام بھی چل رہا ہے۔ ان سے کہہ دو بھائی فجر کی نماز کی اذان ہو گئی، اب مسجد میں نماز تو پڑھ لو، یار یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ارے بھائی فجر کی نماز پڑھنے میں 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، نماز پڑھ لیں، 500 کلو وزن اٹھاتا ہے، 200 کلو وزن اٹھا رہا ہے، تو اسے یہ نماز اتنی سی نہیں پڑھی جاتی، 4 گھنٹے ایکسرسائز کرنا، یہ کیا چیز ہے میرے دوستوں، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا وہ بار ہے جو جسم پر نظر نہیں آتا لیکن وہ دل پر پتہ چلتا ہے، اسی لیے تو اس دل کو بنوانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے 4 گھنٹے ایکسرسائز کرنا آسان، 4 گھنٹے ایکسرسائز کرنا اس کو آسان ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے۔ محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا، اذان کی آواز آئی، غلام کا نام ہے شنکر، اس نے کہا حضور نماز کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ مالک نے کہا اچھا جا، جلدی جا اور جلدی آنا۔ وہ مالک مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا غلام مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ نماز ہو گئی، نمازی مسجد سے نکلنا شروع ہو گئے، اب وہ آقا جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ میرا شنکر نہیں آیا، میرا غلام نہیں آیا، اب وہ جھانک جھانک کر بار بار دیکھ رہا ہے، جب سب نکل آئے اور وہ باہر ہی نہیں آیا، اس نے آواز لگائی او شنکر، اندر سے اس نے کہا جی حضور، اس نے کہا کیا بات ہے، سب لوگ باہر نکل آئے تو کیوں نہیں آتا، اس نے کہا حضور آنے نہیں دیتا۔ مالک کو غصہ آیا، نے کہا کون تجھے نہیں آنے دیتا، کہا حضور مجھے وہی باہر نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تو مجھ پر اپنا فضل خاص فرما دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اذان کی آواز سنوں، اذان کی آواز سن کر پھر بھی لیٹے ہوئے ہیں، فلم دیکھنے میں مشغول ہیں، یا پتے کھیل رہے ہیں، ڈبو کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، گھنٹوں اس میں لگے ہوئے ہیں لیکن 15 منٹ کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ کیا بات ہے؟ اصل میں وہ دل اس بار کو، اس بوجھ کو دل اٹھاتا ہے میرے دوستو، اور یہ دل کا بوجھ اٹھانا یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہ ہے اولیاء اللہ کا طریقہ۔ لہذا حاجی صاحب سے جو اس نے کہا کہ حضرت اللہ اللہ کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، تجلی نہ صحیح تو بجلی تو آ جائے بھائی، ہم تو انتظار کر رہے تھے شاید تجلی سے روشن ہو جائے، لیکن کیا کریں وہی کہ وہی دھرے میں، چلو بجلی تو ہو گئی نا. تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس شخص نے کہا کہ حضرت اتنے دن سے اللہ اللہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے ظالم، اتنے بڑے اللہ کا نام تیری زبان سے نکل رہا ہے، یا کم نفے کی بات ہے؟ اتنے بڑے مالک کا نام، ورنہ کتنے لوگ ہیں اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق عطا فرما دیں بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ کا نام بھی لے، ایک تسبیح پڑھا کرے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے، اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، نام لے، مزہ لے اس کا، یہ بڑا کرم ہے. یہ اللہ کا نام لینا اور کام آئے گا. اللہ 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 اللہ. تو میرے دوستو، حاجی صاحب نے فرمایا کہ اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان سے نکل رہا ہے، کم نفع کی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت پتہ نہیں یہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے. فرمایا، پہلے اللہ کے بعد دوسرا اللہ کا نام لینے کی توفیق ہونا یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا پہلا اللہ قبول فرما لیا، اس لیے تجھے دوسری دفعہ نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں. ورنہ جو جس کو وہ نہیں چاہتے ان کو نام بھی نہیں لینے دیتے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا. لہٰذا انسان کی جب وہم و گمان میں کوئی بات آتی نا، یار میں بھی یہ نیک کام کروں، میں بھی فلاں کام کروں، یا اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ذریعے سے اس بندے اللہ تعالیٰ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی بندے کے ذریعے سے اس کا بھلا کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو بھائی اللہ کی محبت کی کوئی بات سن لو، آؤ چلو یار ہم بھی جا رہے ہیں، چلو تم ہمارے ساتھ چلو. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے میرے دوست، احسان عظیم ہے. ورنہ یہی وہ وقت ہے کہ کلبوں کے اندر اور ریسٹورانٹ کے اندر، سڑکوں کے اندر بندر نظری بھی کر رہے ہیں، لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، بدماشی مکالے بھی کر رہے ہیں، لیکن کتنا مالک کا احسان اور کرم ہے کہ محض اپنے کرم سے مسجد میں جمع فرما کر اپنا نام لینے اور سننے کی توفیق دے دی. یہ ان کا کرم ہے، ہمارا زور نہیں ہے. تو جب ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور در ہوتا تو میں وہاں چلا جاتا، اللہ کے سوا کیا ٹھکانا ہے، تو آسمان سے آواز آئی، ہنر نے قبول است، قبول است گرچہ ہنر نے سست، کہ ہم تیرا وضو بھی قبول کرتے ہیں، تیرا اٹھنا بھی قبول کرتے ہیں، تیری تہجد بھی قبول، تیرا ذکر و تلاوت بھی قبول، حالانکہ تیری عبادت ہماری عظمت کے شایان شان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ جزما پناہ دیگر نے سست، کیونکہ ہمارے سوا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو کہاں جائے گا، چل ہم اپنے کرم سے تیرا قبول کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اہل اللہ کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد حاصل کرے، یہ معرفت حاصل کرے، اس کی فکر میں نہ پڑے کہ جی مزہ نہیں آ رہا عبادت میں. عبادت کو اس لیے نہ کرے کہ مزہ آتا ہے، اگر مزہ لینا ہے تو شادی کرو، وہاں مزہ مل جائے گا. عبادت کو بندگی کے لیے کرو. رہی بات مزہ، ارے میاں خالق مزہ جب دل میں آئے گا تو پھر مزہ کیسے نہ آئے گا؟ ابھی تو خالق مزہ دل میں نہیں ہے، اس لیے مزہ بھی نہیں آ رہا. جب خالق مزہ دل میں آ جائے گا نا، تو کیا ہوگا، دونوں جہاں کی لذتوں سے بڑھ کر مزہ ملے گا. پھر بادشاہ کیا بیچتا ہے، حسینوں کی ننگی ٹانگیں کیا بیچتی ہیں، جن کو دیکھ کر پاگل بن رہا ہے، حسینوں کے چکر میں گھوم کر پاگل بن رہا ہے، اور اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے، اپنے نور کو ضائع کر رہا ہے، کہ ابھی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا، اب عورتوں کو، لڑکوں کو دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، کنکھیوں سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے مخلوق نہیں دیکھ رہی. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اگر مخلوق نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کہ تو کیا اللہ ایسے بدماشوں کو اللہ والا بنائے گا؟ اس لیے میرے دوستو، کیا میرے شیخ فرماتے، دو کام کر لو، ایک زمانہ ایک ٹھکانہ. یعنی ایک زمانہ آنے والا ہے، وہ زمانہ کیا ہے، رمضان شریف کا زمانہ. رمضان شریف کے زمانے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند فرما دیتے ہیں، نفس کھانا نہ کھانے کی جیسے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی توفیقات کی بارش کو عام فرما دیتے ہیں. لہذا بندے کو توفیق ہوتی ہے کہ عبادت میں ذوق و شوق کرتا ہے. بس رمضان شریف کے زمانے کو کسی اللہ والے کے ساتھ گزارے، تاکہ وہ رمضان شریف کا مقصد جو لعلکم تتقون ہے، تقوی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت مل جائے. بس اس زمانے کو یہ اللہ کی دوستی اور ولایت میں ملے گی کون سی؟ رمضان شریف کے زمانے میں سیل لگ رہی ہے، لیکن کہاں جانا بنے گا؟ اس کا آؤٹ لیٹ کہاں ہے؟ اس کا آؤٹ لیٹ ہے اللہ والوں کی خانقاہیں، اللہ والوں کی صحبتیں. اللہ والوں کی صحبت میں رہے، جن کی صحبتوں سے تقوی کی دولت ملتی ہے. کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل شئین معدن، ہر چیز کے ملنے کی ایک جگہ ہے. ومعدن التقوی قلوب العارفین، اور تقوی یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اللہ والوں کے دل میں ہوتا ہے. لہٰذا ان کے دل سے یہ دولت ملتی ہے. پھر جب یہ تقوی ملتا ہے میرے دوستو، تب وہ حسینوں سے نظر بچانا آسان، اپنی حرام تمناؤں کا خون پینا آسان، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعمال کرنا آسان. ورنہ میرے دوستو، تہجد جب تک اگر تقوی نہیں ہوگا، تہجد ذکر تلاوت سب چلے کرے گا، دین بھی پڑھ لے گا، حافظ بھی بن جائے گا، لیکن میرے دوستو بدنظری جیسی لعنت بھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے اللہ والوں کی صحبت سے تقوی حاصل کرے. ایک چیز مختصر شب برات کے متعلق، شب برات کا روزہ رکھنا جائز ہے، روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن پٹاخے پھاڑنا، شیطان نے عجیب ترکیب لڑائی کہ پٹاخے پھاڑے اس سے تاکہ بو ہو جائے، پھر حلوہ کھلایا، اور حلوہ اتنا کھلایا کہ سارے فلور بھر رہے. پہلے بیسمنٹ بھرتا ہے، پھر گراؤنڈ فلور بھرتا ہے، پھر فرسٹ فلور بھرتا ہے، یہاں تک کہ ٹاپ فلور تک حلوہ بھر لیتا ہے. جو آدمی اتنا حلوہ بھرے گا، پھر کیا کرے گا؟ وہ بھی پٹاخے مارے گا، گیس چھوڑے گا. وہ ایک تو گندک کی بدبو ہوئی، پھر اس کی بدبو ہوئی، اور اتنا ٹھوسے گا تو عبادت کہاں سے کرے گا؟ یہ ظالم عبادت کہاں سے کرے گا؟ اس لیے شیطان نے ترکیب لڑائی، ادھر پٹاخے الگ چھڑوائے، ادھر پٹاخوں کا الگ انتظام کیا، اور پھر حلوہ اس لیے کہتے کھاؤ، اس لیے کہ حضرت اویس کرنی جب غزوہ احد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو حضرت اویس کرنی نے اس کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سارے دانتوں کو شہید کر دیا. پہلے تو اس روایت کی حقیقت رہی ہے، چلو مان لو ہم روایت پر نہیں جا رہے، اس کی تحقیق نہیں کر رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے دانتوں کو توڑا، ان کی ماں نے ان کے لیے حلوہ پکایا، تو بات یہ ہے کہ ہم دانتوں کو توڑ نہیں رہے، حلوہ کھانے میں آگے آگے. یہ کون سی چلاکی ہے بھائی کہ دانت تو توڑے نہیں، دانت تو توڑے نہیں، حلوہ کھا رہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، اور کڑوا کڑوا چھو چھو. دیکھا نا سب آپ نے کیسی چلاکی نکالی شیطان نے سکھائی، کہ دانت نہیں توڑے، دانت توڑو نا پھر حلوہ کھاؤ. لیکن ایک چکر بادی اور بھی ہے، حلوہ کون سے مہینے میں کھا رہا ہے؟ شعبان میں. غزوہ احد کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ شوال میں. کتنے ہم لوگ کتنے ایڈوانس ہیں، ہماری ٹیکنالوجی دیکھی آپ نے. غزوہ احد ہوئی شوال میں، اور حلوہ کھا لیا دو مہینے ایڈوانس میں. یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے، جیسے ہم ایڈوانس جنتی بنتے ہیں. کیونکہ معلوم ہے جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی کسی جنتی کے، اور کسی حجام سے نہیں کٹوانا پڑے گے بال، کہ وہاں حجام ہوگا ہی نہیں. لہٰذا اس لیے ایڈوانس جنتی بنتے کہ یہیں داڑھی کاٹ لو، داڑھی کا رکھنا واجب ہے. کتنی؟ ایک مٹھی اپنی، ایک مٹھی اپنی. ایسا نہیں کہ داڑھی تھوڑی سی رکھ لی، کسی نے فرینچ کٹ لگ لی، کسی نے ہاکی کی اسٹک کی طرح بنا لی، جیسے ہاکی کی اسٹک ہوتی ہے نا، وہ بھی ایسے بنا لیتا ہے، کوئی ایک نقطہ یہاں لگا دیتا ہے، کوئی یہاں پر رکھ لیتا ہے، اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ یہاں. یہ سب کاٹ رہا ہے، اور یہ رکھ رہا ہے داڑھی کا بچہ رکھ رہا ہے. کیوں؟ بےچارہ اتنا ہے، کہتا ہے بچے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، چلو داڑھی کا بچہ ہی رکھ لو. اور اس کا نام کیا رکھا؟ کہتے ہیں فیشن. آج کل یورپ میں یہ فیشن چل رہا ہے، تو وہ فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آ شریعت کے پیچھے بھاگے، شریعت کے پیچھے چلے، تو شریعت کے پیچھے چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان بھی فرمائے. ورنہ کیا عالم ہے، بے چینی ہے میرے دوستوں. تو ایڈوانس جنتی نہ بنے، یہاں داڑھی رکھ لے جنت کے اندر جا کر، جب پھر وہاں پر حجام سے منڈانا نہیں پڑے گا، وہاں داڑھی نہیں ہوگی، بالکل چکنا مکنا ہوگا. افغانستان کے نوجوان کی طرح کندھانی انار ہوگا بالکل. اس لیے میرے دوستو داڑھی نہ منڈائے آپ، اور شوال کا حلوہ شعبان میں نہ کھائے. اب سوال ہے کہ حلوہ کھانا حرام ہے کیا؟ حلوہ کھانے سے مولوی نے منع کیا؟ آپ مولویوں پہ تو الزام لگاتے ہیں وہ حلوہ کھاتا ہے، لیکن حلوے کی دکان پر جا کر پہلے تحقیق کر لو بھائی، کہ حلوے کی دکان پر، حلوہ پوری کی دکان پر کھڑے ہو اور مجھے بتانا. اب وہاں پر جا کر مردم شماری کرو اور صبح فجر سے لے کر ظہر تک چیک کر کے مجھے بتانا کہ کتنے مولوی حلوہ خریدنے آئے اور کتنے چڈی پہننے والے حلوہ خریدنے آئے. یہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر بغیر تحقیق کے الزام لگایا تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، صحیح ہے نا؟ وہاں جا کر کھڑے ہو حلوے کی دکان پر اور پتہ کراؤ وہاں پر کہ چڈی والے کتنے آئے اور مولوی کتنے آئے، وہاں پتہ چل جائے گا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، لیکن منہ تو ہے، بولنا ہی تو ہے، منہ سے بول دیتے ہیں بس. لیکن میرے دوستو، زبان کو اپنی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے ارے یہ کون سی شریعت ہے جی، ایسے کہہ کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرے. تو اس لیے شب برات کے متعلق بتا دیا، دو پٹاخے شیطان نے سکھائے، ایک پٹاخہ باہر، شاید ہو سکتا ہے ابھی آواز بھی آنا شروع ہو جائے دھڑ کر کے ایک دم سے، یہ سن لے کوئی تو کہے گا اچھا وہ کاربائٹ ڈالتے نا، کاربائٹ چھو چھو، پھر اس کو ہلا کر آگ لگاتے ہیں، ٹھم کر کے پٹاخہ بچتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہماری تقریر کے جواب میں ابھی جو ہے یہاں خودکش حملے شروع ہو جائیں. تو اس لیے میرے دوست، ایک پٹاخہ وہ، دوسرا پٹاخہ حلوے کھلا کر کرایا، خوب ٹھوسو حلوہ تاکہ دے دبا دب پٹاخے نکلیں اور نماز ہی نہ پڑھ سکے اور ذکر و تلاوت ہی نہ کر سکے. اللہ تعالی ہمارے عقلوں میں فہم عطا فرمائے، نور عطا فرمائے. حلوہ کھانا منع نہیں ہے، آپ آج کھا لیجئے، کل کھا لیجئے، سارا سال حلوہ کھائیے، منع نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ دیکھو اتنا حلوہ نہ کھاؤ ورنہ تمہیں شوگر ہو جائے گی، تمہارا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا اور تمہیں ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو، حلوہ کھانا منع نہیں ہے، لیکن 15 شعبان شب برات کو سمجھنا، حلوے کے بغیر تو شب برات ہی نہیں ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہم لوگ کو فہم عطا فرمائے. شب برات حلوے کھانے کے لیے نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے. واخر اللہ تعالیٰ، یا اللہ جلدی سے ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ بڑھے، آپ کا نام بڑا، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا دیجئے. ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجئے. صلی اللہ علی نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.